نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. تئیس پارہ تلاوت کیا گیا، بائیسویں پارے کے آخر میں، یہ تو سورہ یاسین سے تلاوت کی گئی. یاسین قرآن مجید کا دل ہے، سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. ہم نے اس سورت کو صرف اس کام کے لیے سمجھ لیا ہے کہ جس کی جان نکل نہ رہی ہو تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لو، آسانی سے مر جائے گا. تو بلا شک و شبہ اس کا یہ کام بھی ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ، یعنی بیماری ہو اور جان کنی کا عالم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے، بسہولت اس کی جان نکل جائے گی. لیکن اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ یہ سورہ یاسین پڑھنے سے آدمی مر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوگی تو بعافیت شفا بھی ہو جائے گی. بات تو ساری یہ ہے کہ دوائی یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اصل چیز نہیں ہے، اصل تو اللہ تعالیٰ ہے. باقی ہر چیز کے کوئی نہ کوئی کوئی سبب ہوتا ہے. تو دوائیاں بھی ہم جو استعمال کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے شفا ہونی ہے تو ہو جاتی ہے، اگر فرماتے ہیں اس سے شفا نہیں ہونی تو لاکھ دوائیاں استعمال کرتے رہو. ایک ہی قسم کا مرض ہوتا ہے، ایک مریض کو شفا ہو جاتی ہے، دوسرا بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی یہی کھا رہا ہوں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے مجھے تو بہت فائدہ ہے. تو بات ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتی ہے وہ دوائی کہ اس کو فائدہ پہنچاؤں کہ نہ پہنچاؤں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہنچاؤ تو دوا فائدہ پہنچاتی ہے، کہتے ہیں نہیں پہنچا تو نہیں پہنچاتی. اس صاحب کی والدہ بیمار ہوئی تو اب انہوں نے اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جانا تھا، راستے میں جنگل پڑا تو ویسے ہی نیک بندے سے اللہ کے جڑی بوٹیوں کو آواز دی کہ بھائی کوئی جڑی بوٹی ایسی ہے کہ جو میری والدہ کے مرض کے لیے شفا بن جائے، اگر کوئی ایسی جڑی بوٹی ہے تو میں اسے توڑ لوں تاکہ اس سے اپنی والدہ کا علاج کروں. تو کچھ جڑی بوٹیاں ایسی تھیں، انہوں نے کہا کہ ہاں اس مرض میں ہم جو ہے وہ ہمارے کھانے سے شفا ہو جاتی ہے. انہوں نے اس جڑی بوٹیوں کو توڑ لیا اور اپنے گھر پہنچے تو اس کو کھایا، سکھا کے سفوف بنایا اور والدہ کی زبان پہ رکھا، جیسے ہی رکھا ان کا انتقال ہو گیا. خیر ان کو تسکین وغیرہ کی، جب واپس وہاں سے گزرے تو کہا کہ جڑی بوٹیاں تم نے مجھے دھوکا دیا، میں تو لے گیا تھا اس لیے کہ شفا ہو جائے گی اور بجائے شفا ہونے کی اس سے جان نکل گئی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ہمارا جو کام ہے ہم وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر حکم دیتے شفا یابی کا تب زبان پہ تم نے رکھی تھی، ہم نے پوچھا اللہ سے یا اللہ شفا ہو یا نہیں ہو، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اس سے شفا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ یہی مرض سے وفات کا سبب بن جائے تو کوئی موت کا سبب بن جاتی. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، اس لیے سورہ یاسین کا پڑھنا کسی کو مارتا نہیں. البتہ جان کنی کا عالم ہے، بیماری ہے تو یاسین شریف پڑھنی چاہیے، اس سے انشاءاللہ بسہولت اس کی جان نکل جائے گی. ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہوگی تو شفا بھی مل جائے گی. اور قرآن مجید کا یہ دل ہے، اور دل کی جو اہمیت ہوتی ہے پورے بدن کے اندر وہ واضح ہے. جس طرح بدن انسانی میں دل کو ایک حیثیت حاصل ہے، ایسے ہی پورا قرآن مجید میں سورہ یاسین کو بھی ایک اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. اس میں زیادہ تر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آخرت کے متعلق ہیں، اور اس کو بہت اہم ترین طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے بعض پیغمبروں کا ذکر کیا. اب یہ واقعتاً، یعنی پیغمبر سے مراد یہ کہ پیغام پہنچانے والے، اصطلاحی معنی میں بھی پیغمبر تھے، یعنی یہ صرف لغوی اعتبار سے پیغمبر تھے. بہرحال بعض نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں سے تھے اور یہ حضرات وہاں پہنچے تھے، دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی حسب معمول اور ان کو قتل کر دیا تینوں کو. بعد میں کہا کہ یہ بستی کون سی تھی، تو زیادہ تر رائے اس طرف گئی کہ انطاکیہ کی جو بستی ہے وہ تھی اس سے مراد، یعنی شہر انطاکیہ، اور وہاں کے جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو وہیں پر ایک شخص تھا جو بت پرستی میں مبتلا تھا، بعد میں اس کا نام حبیب نجار کہا ہے، بڑھائی کا کام کرتا تھا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بت پرستی میں مبتلا ہے تو اس کو کہا کہ بھئی تم یہ بت پرستی کا کام کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اس کو ایک بیماری تھی، اس نے کہا کہ 70 سال ہو گئے میں اپنے بتوں کو پکار رہا ہوں لیکن یہ بیماری جاتی نہیں، کیا تمہارا خدا جو ہے میری بیماری دور کر دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بیماری بھی دور ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، جو کام ہمارا ہے ہم وہ کریں گے. سنا کہ انہوں نے دعا کی، لیکن اس سے پہلے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہم دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور جو مرض تھا اس کا ختم ہو گیا، تو بہرحال یہ پکا مسلمان ہو گیا. اب جب یہ آگے بڑھے اور انہوں نے قوم کو دعوت و تبلیغ دعوت کی تبلیغ کی، قوم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم تمہاری نحوست کی وجہ سے قحط میں مبتلا ہو گئے، بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانتے ان کے لیے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے نحوست میں مبتلا ہو گئے، اور ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے. تو قرآن کہتا وجہ من اقصی المدینہ رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا شہر کے کنارے سے آئے، یہ وہی شخص تھا حبیب نجار. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس نے کہا میری قوم ان بھیجوں کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور ایسے لوگ ہیں یہ کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم سے کسی اجر کے طلبگار نہیں ہیں. جب یہ بالکل ایسے لوگ ہیں کہ تم سے کوئی غرض نہیں رکھتے، کوئی تم سے پیسے طلب نہیں کرتے، کوئی لالچ نہیں ہے تم سے، تو یہ ایسے لوگوں کی اتباع تم کرو. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے اوپر ہی لے کر ساری باتیں کہیں، یعنی بجائے اس کے کہ قوم کو مشتعل کرتا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب کوئی بات کہنے کی ہو تو آدمی سامنے والوں کو اشتعال نہ دلائے، اس طریقے سے نہ کہے جس سے دوسرے کو تنگ اور تان محسوس ہو، بلکہ اس طریقے سے بات کرے کہ اس کی اصلاح ہو جائے. ہمارے آج عام طور پر یہ بھی ایک کمی اور کوتاہی ہوتی ہے کہ بات کرتے میں دوسرے کو ایسے طریقوں سے لتاڑا جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، اور جس سے وہ مشتعل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو، وہ اصلاح نہیں ہوتی، پھسل جاتا ہے اور وہ اس سے اعراض کرتا ہے. تو اس لیے اس طریقے کو بھی ترک کرنا چاہیے. بہرحال لوگوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو جنت میں اپنا مقام دکھایا، قتل ہونے سے پہلے یا بعد میں. تو اس نے بہرحال اس وقت بھی اپنی ظالم قوم کو یاد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے قیل ادخل الجنہ، اس کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو قال یا لیت قومی یعلمون، اس وقت بھی اس نے افسوس کیا کاش کہ میری قوم میری حالت کو جان لیتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس انعام و اکرام سے مجھے نوازا ہے، کاش کہ میری قوم کو میری حالت کا پتہ چل جاتا تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جاتے. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، جو یعنی میری اس حالت کا پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت بھی فرما دی اور میرا اکرام بھی فرمایا، اعزاز بھی فرمایا. آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا ہے، چاند اور سورج کا نکلنا اور اس کا ایک وقت مقررہ پر ڈوبنا، طلوع ہونا، ان سب کو یہاں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. والشمس تجری لمستقر لها، یہ جو سورج ہے یہ اپنے مستقر کی طرف رواں دواں ہے. اب اس کا مستقر کیا ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، اس وقت یہاں میں اس میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتا. مطلب یہ ہے کہ یہ سورج چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے چل رہا ہے. اب چاہے سورج کھڑا ہوا ہے، زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، جو بھی صورت ہو، لیکن بظاہر ہمیں چونکہ سورج چلتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کر دیا تاکہ ہمیں سمجھنے کے لیے سہولت ہو، ورنہ جو اس کی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہیں. تو جب سے سورج نکلا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے، اس وقت سے لے کر مسلسل سفر میں ہے، اور اللہ رب العزت جب یہ اس کا وقت آ جائے گا ختم ہونے کا، تو یہ ختم ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہر روز اجازت طلب کرتا ہے، اور ہر روز جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے بظاہر جس طریقے سے. اب اس کا مطلب کیونکہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے اعتبار سے غروب ہو رہا ہے لیکن دوسرے اعتبار سے طلوع ہو رہا ہے، اور کہیں کسی کے اعتبار سے طلوع ہو رہا ہے تو ہمارے اعتبار سے غروب ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے کوئی نہ کوئی مقام کہیں نہ کہیں، لیکن اب یہ مسئلہ مدینہ مراد ہے اس سے، یا کسی ایک مقام کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے کہ جب وہاں سے وہ نکلتا ہے تو اجازت لیتا ہے، اس کے بعد پھر چلتا رہتا ہے، یا جو ہے وہ زمین اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اس کا سفر ختم ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب مشرق سے نہ نکل بلکہ واپس لوٹ جا اور مغرب سے ہی نکل، یعنی جہاں غروب ہوا ہے بظاہر وہیں سے نکل، تو وہیں سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو یہ ہے مستقر اس کا کہ وہاں جا کر اس کا سفر گویا کہ اب ختم ہو گیا، اور پھر بھی ختم نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب توبہ کا دروازہ بند. تو اس دن صرف وہ مغرب سے نکل کے پھر مشرق سے نکلے گا. ہر اعتبار سے جس کا جہاں پر جو بھی مطلع ہوگا، کہیں پر مطلع شمالاً جنوباً ہوتا ہے، کہیں مطلع شرقاً غرباً ہوتا ہے، یعنی طلوع مغرب سے مشرق میں ہو رہا ہے، غروب مشرق میں ہو رہا ہے، کہیں شمال سے طلوع ہو رہا ہے اور جنوب میں جو ہے غروب ہو رہا ہے. اس طریقے سے جہاں پر جو بھی حالت ہوگی وہاں کے اعتبار سے ہمیں ویسے ہی نظر آئے. اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اسی طرح فرمایا والقمر قدرناہ منازل، سورج کی بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں متعین کر دی ہیں، اور پھر اس پر ہزاروں سال گزر گئے، سورج اسی طریقے سے نکل رہا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی کوئی فرق آتا نہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آخرت کا اس میں ذکر زیادہ ہے. ممتاز الیوم ایھا المجرمون، قیامت کے دن مجرموں کو علیحدہ کر لیا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو پہلے وقت تو سب اکٹھے اٹھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کر لیں گے، نیک لوگوں کو الگ کر لیں گے. پھر جس کی جس سے محبت ہوگی وہ اس کا وہی گروہ ہو جائے گا، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ بھی اسی قوم میں داخل کر دیا جائے گا. تو وم تازل یوم ایہا المجرمون الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم سے ہم نے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود تم نے جو ہے وہ شیطان کی پیروی کی. شیطان کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو شیطان نے مزین کر دیا. شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، بعض اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بس یہی چاہیے، حالانکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور میں نے یہ بھی عہد لیا تھا تم سے کہ وان یعبدونی، میری عبادت کرو گے تم، ہذا صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن تم نے میری عبادت بھی نہیں کی، اور ساتھ میں اس سیدھے راستے کو اختیار نہیں کیا. ہذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا دنیا کے اندر. اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، اب اس میں تم داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے سبب. دیکھیے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ظلم کی وجہ سے داخل کیے جاؤ گے، کفر کی وجہ سے داخل کیے جاؤ گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے نہیں کہ کوئی جہنم میں داخل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اعمال ہی ایسے کرے جہنم میں جانے والے، تو وہ خود سبب بن گئے جہنم میں جانے کا. اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، بلکہ خود آدمی نے ایسے اعمال اختیار کیے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو گیا. ظلم کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہدایت کے لیے، اور ایک دو نہیں 124,000 انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیں. اب سب کے پاس آئے، کچھ لوگوں نے قبول کر لی بھیجا ہے، کچھ نے نہیں کی. اب جس نے نہیں کی تو آخر کوئی ایسا موقع تو ہونا چاہیے کہ جہاں پر ظلم کا بدلہ دیا جائے. دیکھیے دنیا کے اندر پورا بدلہ کبھی کسی کو نہیں ملتا. یہاں کسی نے کسی کا مال کھا لیا، کسی کی دکان لوٹ لی، کسی کو قتل کر دیا، کسی کے گھر میں نقب لگا لی، کسی کو گالیاں بک دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا. اب لازمی بات ہے کہ کچھ لوگ مظلوم بےچارے ایسے ہوتے ہیں کہ بدلہ بھی نہیں لے سکتے. اب ان کا ایک ہی ماوا ملجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی اس کو دیکھ، اس ظالم کو جو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، اللہ آپ ہی جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے وہ دن مقرر کر، کچھ بدلہ یہاں پر ہو جاتا ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی بدلہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل اس کے لیے آخری یوم الحساب رکھا ہے. اس دن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہے تو اس کا ہی بدلہ دلایا جائے گا. اگرچہ جانوروں کا معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ انہیں جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے، لیکن بدلہ ضرور ہوگا. جب بدلہ ہو جائے گا تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ تم مٹی بن جاؤ، سب مٹی بن جائیں گے، لیکن بدلہ ضرور ہوگا تاکہ اگر جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ وہاں پر ملے، جس شخص کو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کا ازالہ ہو. آخر کوئی تو دن ہے، آدمی یہاں پر سوچتا ہے کہ ہم یہاں بھی ایسے ہی رہے, اگر وہاں بھی ایسے ہی رہیں گے تو پھر آخر کون سا دن آئے گا جس دن ہمارے انصاف ہوگا؟ بعض اوقات یہاں عدالتوں سے انصاف نہیں ہوتا, دوسری جگہوں پر انصاف نہیں ہوتا, تو آدمی کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سے عرض کرے کہ اللہ آپ ہی ہمارا انصاف کرنے والے. اگر اللہ تعالیٰ نے یوم جزا جو ہے وہ رکھا ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین ویسے تو اللہ تعالیٰ مالک ہیں ہی, یوم الدین آخرت میں یوم جزا کا مالک کیا مطلب ہے؟ آج اللہ تعالیٰ مالک نہیں, مالک اللہ تعالیٰ آج بھی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر کسی نہ کسی درجے میں ہماری ملکیت کا اعتبار رکھا ہے. آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ گھر میرا ہے, یہ ٹوپی میری ہے, یہ مکان میرا ہے, یہ قلم میرا ہے, اتنا کہہ تو سکتا ہے, لیکن آخرت میں اس کا بھی اختیار نہیں ہوگا کسی کو. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ پین میرا ہے, یہ قلم میرا ہے, وہاں پر یہ اختیار بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پر چونکہ ملکیت کا اللہ نے اعتبار رکھا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا مالک یوم الدین, کہ یہاں جتنی تھوڑی بہت ملکیت ہے وہاں یہ وہ بھی نہیں ہوگی, وہاں صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, جب سب انسانوں کو مار دیا جائے گا, کوئی متنفس باقی نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ پھر خود یہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ اور جب کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اللہ واحد اکیلے کے لیے جو قہار ہے, جو بدلہ لینے والا ہے, بدلہ لینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جیسے رحیم و کریم ہے, جب بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ان کو بدلہ لینے سے بھی کوئی روک سکتا نہیں. بہرحال یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عمر ہمیں عطا فرمائی ہے, پھر اس عمر میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتے رہتے ہیں, ایک آدمی بالکل ایسی عمر کو پہنچ جاتا ہے, ارذل عمر جس کو کہتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر کون تبدیل کرتا ہے اس کو, اتنی لمبی عمر کون دیتا ہے, کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب چیزیں لینی شروع کر دیتے ہیں, ہاتھ جو ہے اس کی جان نکل گئی, اور اسی طریقے سے دل نے صحیح کام کرنا چھوڑ دیا, عقل رخصت ہونی شروع ہو گئی, اور سننا کم ہو گیا, دکھنا کم ہو گیا, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بدستور آہستہ آہستہ لینی شروع فرما دیتے ہیں, تب پتہ چل جائے آدمی کو کہ اب تمہارا واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل من یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم, دوسری مرتبہ کون زندہ کرے گا؟ زندہ دوسری مرتبہ بھی تو وہی کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندگی بخشی. جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا, اب کچھ تو ہے, چلو مٹی ہی صحیح, ہڈیوں کی مٹی بن گئی, اور جسم مٹی ہو گیا تو مٹی تو موجود ہے. جب کبھی مٹی بھی نہیں تھی اللہ نے جب پیدا کر دیا تمہیں, اب کم از کم مٹی موجود ہے, تو اس سے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا ہے؟ کم از کم کوئی چیز تو موجود ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے سورہ صافات کے اندر بھی فرشتوں کی قسم کھائی ہے, اور قسم کھا کے فرمایا ان الہکم لواحد, تمہارا الہ جو ہے وہ واحد اکیلا ہے, یعنی ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے, ان کا کوئی شریک نہیں. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور اہل دوزخ کا بھی ذکر فرمایا ہے, اہل جنت کا بھی ذکر فرمایا ہے, کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو کون کون سی اور کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے, اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور کانہن بیض مکنون کہہ کر اللہ نے وہاں پر جو حوریں اور دیگر عطا فرمائیں گے نعمتیں, اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا. اور ایک شخص جو جس کی دوستی تھی, ایک خاص واقعہ یہاں پر ذکر کیا کہ دو آدمی ہوں گے جن کی دنیا میں دوستی ہوگی, بلکہ بعض نے اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں متعین نہیں کیا کہ وہ کون ہے, بلکہ یہ کہا قال قائل منھم, ایک کہنے والا یہ کہے گا کہ انی کان لی قریب, میرا ایک دوست تھا دنیا کے اندر لیکن میں تو جنت میں پہنچ گیا, مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس کا کام یہ تھا, اس دوست کا وہ کہا کرتا تھا, اصل میں ایک واقعہ اس میں پھر لکھا ہے مفسرین کرام نے, کہ دو دوست تھے آپس میں, اور انہوں نے تجارت میں پیسہ لگایا دونوں نے مل کے, دونوں کا نفع ہوا, 8000 روپے نفع ہوا, 4000 روپے 4000 دینار انہوں نے تقسیم کر لیے. بعد میں یہ کیا کہ وہ جو ایک شخص تھا جو منکر تھا آخرت کا, اس نے یہ کیا کہ اپنا مال جو ہے اس سے کچھ چیز خریدی, مثلا مکان خریدا, تو اس نے جب پہلے دوسرے دوست کو پتہ چلا اس نے کہا یا اللہ میں آپ سے سودا کرتا ہوں, میں جنت میں آپ سے مکان خریدتا ہوں, اور یہ کہہ کہ وہ 1000 روپے سستے کر دیے. اسی طریقے سے اس نے 1000 روپے کسی اور کام کے لیے استعمال کیے, اس دوسرے دوست نے وہ 1000 روپے سستے کر کے اللہ سے سودا کر لیا کہ اللہ یہ میں 1000 روپے آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں جو ہے میں آپ سے نعمتوں کا طلبگار ہوں. اور ایسے ہی اس نے شادی کی تو اس نے کہا اللہ میں 1000 روپے صدقہ کرتا ہوں کہ بدلے میں مجھے آپ وہاں حور عطا فرمائیے. اس طریقے سے بہرحال اس نے 4000 روپے اپنے اللہ کے راستے میں دے دیے اور اس نے 4000 روپے اپنے سامنے لے لیے. تو اصل تو کام میں اس نے لیے, اس نے خرچ کر دیے یوں کہہ لیجیے. تو بعد میں ایسا ہوا کہ اس شخص کو جو نیک آدمی تھا ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی, یہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو. کہا کہ پیسے تو تمہارے پاس بھی تھے کہاں گئے؟ کہا کہ وہ میں نے اسی طریقے سے خرچ کر دیے اللہ کے راستے میں. تو اس پر اس نے حیرت سے کہا کہ ایزام اتنا وکنہ ترابوں میں ایزام آئندہ لما موصول, کیا تجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی آئندہ لما دینون, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہیں لما دینون ہے کہیں زندہ کیے جائیں گے, کہیں ہے لما موصول کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو کہا کیا تمہیں اس کا یقین ہے؟ تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا, جاؤ بھاگ جایا. اس کو بھگا دیا. خیر ختم ہو گیا معاملہ. تو اب جب جنت میں یہ پہنچ جائے گا اور وہ دوست نظر نہیں آئے گا تو اس سے یہ دوست یاد آئے گا کہ میرے دوست اس سے میں نے ایک معاملہ کیا تھا اور اس نے مجھے بھگا دیا تھا. تو اب میں پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا سچا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو قال هل انتم مطلعون, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر کہے گا کہ ہاں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, تو اس کو دکھایا جائے گا وہ وسط جہنم میں پڑا ہوا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے جو معاملہ کیا تھا دوست نے اس کو پورا کیا, اور یہ شخص دیکھے گا کہ وسط جہنم میں وہ جل رہا ہوگا. قالت اللہ ان کی صلت الدین, تو وہ کہے گا اللہ کی قسم تو نے تو مجھے تباہ کر دیا تھا, یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا دنیا میں تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر اللہ کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی یہاں حاضر ہوتا. تو یہاں اس واقعے کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ دنیا کے اندر جب تم دوست بناؤ تو دیکھ کر بناؤ. بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر ہم بعض دوستیاں کرتے ہیں, اپنے بعض دوست بنا لیتے ہیں, وہ ہمیں غیر محسوس طریقے پر جہنم کے راستے پر ڈال دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. اس لیے جب ہم دوست بنائیں تو بہت دیکھ بھال کے بنائیں, ایسے لوگوں کو بنائیں جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں, دیندار ہوں, متقی ہوں اور کم از کم ایماندار ہوں, اللہ کا خوف رکھتے ہوں, تاکہ وہ ہمیں غلط راستے پر نہ لے جائیں. بعض اوقات لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں, بظاہر تو وہ ہمارا دوست معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوست نہیں ہوتا بلکہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ دوستی کے معاملے میں خوب سوچ سمجھ کے کام لو. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بھی ذکر فرمایا کہ ہم نے کس طریقے سے ان پر ان کو جو ہے وہ ہم نے عمر عطا فرمائی اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, لیکن قوم کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے بات نہ مانی, نتیجتاً ثم اغرقنا الآخرین, ہم نے ان کو غرق کر دیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا اور اس خواب کو بھی ذکر فرمایا جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھا تھا کہ قال انی ذاہب ربی حبلی من الصالحین, پہلے تو دعا کی تھی, فبشرنا ہو بغلام حلیم, اللہ نے انہیں ایک لڑکی کی خوشخبری عطا فرمائی. اور جب وہ کسی قابل ہو گیا, بلوغ پہنچا یا قریب ہو گیا, اس کو جو ہے ایسی عمر کو پہنچ گیا جس میں محبت اور پیار زیادہ ہو جاتا ہے ماں باپ کا, تو کہا یا بتی فل ما تو یا بنیا انی ارا فی المنام, یہ بیٹے میرے میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی ارا ازبہوں کا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, تو تم کیا کہتے ہو؟ قال یا بتی فل ما تو عمر, تو بیٹا بھی ایسا تھا, کہا کہ میرے والد محترم آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کیجیے, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, یعنی میں رکاوٹ نہیں بنوں گا آپ کے لیے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا, ان کو لٹا دیا. معاملہ آپ کے سامنے سارا جانتے ہیں. ونا دینا ہو یا ابراہیم, جب پورا زور لگا دیا, چھری اچھی طریقے سے چلا دی, سیدھے طریقے سے بھی پورا زور بھی ڈال دیا, لیکن چونکہ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو کاٹے گی ورنہ نہیں کاٹے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ چھری کاٹنے ہی کے لیے بنائی ہے تو عمومی بھی اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور بلا شک و شبہ سوچئے اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے تو اللہ تعالی ہم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے تم بھی کرو, ساری اولاد کو نہ کرو تو کم از کم ایک ایک بیٹے کو تو ذبح کرو. ہو سکتا ہے کہ ہو جاتا, پھر ہم کر پاتے کہ نہیں کر پاتے. اللہ نے اصل میں ہمیں آزمائش سے بچا دیا, انہوں نے تو کر دکھایا معاملے کو پورا, جیسا اللہ نے چاہا انہوں نے ویسا کر دکھایا, لیکن اللہ تعالی نے ہمیں آزمائش سے بچا دیا. اور اسی لیے فرما ان ہذا لہو البلاء المبین, یہ بہت بڑی آزمائش تھی, معمولی معاملہ نہیں تھا. وہ فدینہ ہو بذبح عظیم, اور اللہ نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ جنت سے آیا ہوا دمبا یا بھیڑ یا جو بھی اللہ نے ذبح کرا دیا. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. پھر اسی طریقے سے حضرت الیاس, حضرت ہارون, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, ان کا بھی ذکر کیا مختلف طریقوں سے. تفصیل یہاں پر میں اس لیے عرض نہیں کر رہا کہ بات لمبی ہو جائے گی, لیکن بہرحال اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر فرمایا. ایسے ہی آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا, حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا, اور اللہ نے جو ان کو ایک آزمائش سے دوچار کیا تھا اس کا بھی یہاں پر ذکر فرمایا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی صبر کرنے والے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جب تندرستی کا زمانہ تھا تو ہزاروں افراد روزانہ ان کے دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے. تو شیطان نے ایک مرتبہ اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں تیرا بندہ ایوب اتنی نعمتیں تو نے اس کو دے رکھی ہیں, شکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا, اس کی نعمتیں چھین لے پھر میں دیکھوں کیسے شکر کرتا ہے, اور میرا جو ہے اس پر قابو بھی کر دے تاکہ میرا قابو ہو اس میں. تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, وہ ساری نعمتیں بھی ختم ہو گئیں آہستہ آہستہ, جو کچھ نعمتیں تھیں تو جو لوگ دسترخوان پہ آتے تھے وہ دسترخوان اب آنا بھی چھوڑ دیا انہوں نے. اس کے بعد پھر یہ آزمائش بھی ہوئی کہ ابھی تو صحت باقی ہے تو شکر کیوں نہیں کریں گے. اللہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے میں اختیار دیتا ہوں سوائے زبان و دل کے, ہر چیز پر تیرا اختیار. تو شیطان نے جو ہے وہ یہ کام بھی کیا کہ آپ کے پورے جسم میں یعنی خون کے ساتھ دوڑتا تھا, یہاں تک کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے, بیماری آ گئی ایسی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 80,000 کیڑے حضرت ایوب کے بدن میں پڑ گئے, اور لوگ ان کے قریب آنے سے ہچکچانے لگے, یہاں تک کہ ان کی بیوی حضرت رحمت جو تھی صرف وہ ان کا ساتھ دیتی تھی اور باقی سب جو ہے وہ ساتھ چھوڑ گئے. بعض لوگوں نے جو ہے وہ بلکہ حضرت رحمت نے کسی کو کہا کہ بھائی ان کو یہ ہمارا بیمار ہے اس کو ذرا ایسی جگہ ڈال دو, کسی جگہ بٹھا دو اٹھا دو, تو لوگ اس کو بھی کرنے کو تیار نہیں تھے. تو بہرحال بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 80 برس تک یہ اصطلاح رہی, 80 برس تک تقریباً. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے آپ صحت عطا فرما دیجئے. اس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اس وقت کو یاد کرو جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ, مجھے شیطان نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اللہ, اور بہت تکلیف دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تقریباً 80 برس کے بعد کہا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں 80 سال تک استعمال کی ہیں تو اب شرم آتی ہے کہ 80 سال سے پہلے میں اللہ کو پکاروں کے تحت جتنی نعمتیں ہیں کم از کم اتنا تو ہو جائے. یہ بڑی باتیں ہیں, بڑے لوگوں کی بڑی باتیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ اصطلاح کا زمانہ ختم کیا. اور کچھ برج لکھ فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو زمین پہ, ہاضا مختصل بارد و شراب. تو پانی کا چشمہ نکل آیا ٹھنڈا اور میٹھا, کہا کہ پینے کے لیے بھی ہے اور اس سے غسل بھی کرو. غسل کیے تو وہ سارے کے سارے جو کیڑے تھے وہ سونے کی چڈیوں میں تبدیل ہو گئے, سونے چاندی اور جواہرات میں تبدیل ہو گئے. تو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی, حسن و جوانی پہلے سے زیادہ عطا فرما دی, جو خوبصورتی تھی اس سے زیادہ عطا فرما دی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت رحمت جو ان کی بیوی تھی انتہائی حسین و جمیل تھی, اور حضرت یوسف کی غالباً پوتی تھی. یعنی احادیث سے تو پتہ نہیں چلتا لیکن بعض دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی بیٹی. بہرحال انتہائی صابرہ شاکرہ, اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی, لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنے شوہر کو کھلایا پلایا مختلف طریقوں سے, اور بڑی سخت مصیبتوں سے گزری. ان کے زخم صاف کرنا, ان کی جو ہے عیاض کرتے رہنا, ان کی پریشانی اور دکھ دست تکلیف میں کام آنا, یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو نعمت عطا فرمائی تو یہ جو قرآن تو اس واقعے سے خاموش ہے, لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا, نتیجتاً اللہ نے صحت عطا فرما دی. اب ایک آدمی 80 برس تک بیمار رہا اور اس کی صحت کس حالت کی ہوگی آپ کو سوچیے, اور جب دوبارہ صحت کی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے حسن و جمال تھا اس سے زیادہ عطا فرمایا, مال بھی اس سے زیادہ عطا فرمایا, بچے بھی اس سے زیادہ عطا فرمائے, جو کچھ ہم نے چھینا تھا سب کچھ دے دیا اور صرف اتنا ہی نہیں اس سے ڈبل دیا, کم نہیں دیا اللہ نے. اس کو قرآن نے بھی ذکر دیا, وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, ہم نے اس کا اہل بھی, اس کے گھر والے, اس کے بچے, اس کا مثل خوب عطا فرمایا اللہ نے. اب جب یہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور یہ حکم بھی دیا کہ بھائی اپنا پاؤں زمین پہ مارو اور غسل کر لو. اب جب وہ داخل ہوئی دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا مریض کہاں گیا, میں تو یہاں اپنے مریض کو چھوڑ کے گئی تھی, میرا مریض کہاں گیا. تو کہا حضرت ایوب, بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام جب ان کو پریشان دیکھا تو فرمایا غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے مصیبت اور پریشانی کے دن دور کر دیے, وہ میں ہی ہوں, اللہ نے شفا عطا فرما دی. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا معاملہ کہ ہمیشہ جب آتی تھی تو چونکہ بیوی ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی, اس لیے ایک مرتبہ شیطان نے ان کو بھی بہکانے کی کوشش کی کہ تم ایسا کرو, اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ایوب علیہ السلام درست ہو جائیں تو یہ ایک مرغا لے جاؤ, بغیر بسم اللہ کے ذبح کر کے کھلا دینا, اس کو ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں اس نے چاہا, یہ بھی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے. تو بہرحال حضرت ایوب کے بعد جب وہ آئیں علیہ السلام اور یہ آگے کہا تو فرمایا کہ روز تو تمہارے ساتھ جبریل آتے تھے اور دیگر فرشتے, اور آج تم اپنے ساتھ شیطان کو لگا کے لے آئی ہو, اور کہا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 درے ماروں گا, تم نے جو ہے وہ مطلب بہت سخت جرم کیا ہے, شرک کا معاملہ بڑا سخت ہے. تو زبان سے یہ بات نکل گئی, قسم کھا گئے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو اپنی بندی پر پیار آ رہا تھا کہ اس نے جو ہے کتنا اپنے شوہر کا ساتھ دیا دکھ تکلیف میں. تو بہرحال یہاں پر اس کو فرمایا کہ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, یعنی ایک صورت یہ بتلا دی کہ آپ 100 ڈنڈیاں 100 لکڑیاں مارو گے تو اس سے ہماری بندی کو تکلیف پہنچے گی, اس لیے ایسا کرو کہ 100 چھڑیاں لے لو جیسے جھاڑو کے تن کے اور ایک دفعہ مار دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے تدبیر بھی بتلا دی, ولا تحنث, حانث مت ہو, جو قسم کھا لی تم نے کھا لی, لیکن اب تم اس قسم سے نکلنے کا یہ کام کرو کہ ایک تنکے والی جھاڑو لے لو مثلا اور اس میں 100 تنکے ہوں اور وہ تم ایک دفعہ مار دو تو تم حانث نہیں ہوگے, قسم پوری ہو جائے. انا وجدنا صابرا, ہم نے اس کو صابر پایا, یعنی بیوی بھی صابرا تھی. اللہ اکبر, نعم العبد انہ اواب, بہت ہی اچھے بندے تھے ہمارے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ضمنی طور پر مختصر سا ذکر کیا ہے, میں نے بعض تفصیلات اپنی طرف سے بعض دوسری روایات کے تحت سنا دی ہیں, قرآن مجید میں اتنا تفصیل نہیں ہے, اس میں تو صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر یاد کرو ان کو, کہ جن کو شیطان نے بہت تکلیف پہنچائی تھی اور ہم نے پھر ان کو شفا عطا فرمائی, اور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, ہم نے جو کچھ عطا فرمایا اس سے ڈبل عطا فرمایا جو کچھ تھا, کیونکہ یہ ابتلاء اور آزمائش کے طور پر اللہ نے اس کو ختم فرمایا تھا, اس لیے جب اللہ نے اس ابتلاء کو ختم فرمایا تو جو کچھ چھینا تھا واپس کر دیا. وہ چھیننا نہیں تھا اصل میں, شیطان کو یہ بتلانا تھا کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہیں کہ تم جو ہے وہ ٹوٹی ایڑی کا زور لگا لو لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تم محروم نہیں کر سکتے. چنانچہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر کہ اللہ کے ذکر سے ان کی زبان رکی ہو, ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت ایسی عطا فرما دے. اور آگے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا ذکر فرمائے گا, قرآن عربی غیر عوج اللہ علّم یتقون, یہ قرآن مجید عربی زبان میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے, بلکہ یہ راہ ہدایت ہے. اس قرآن مجید کو پڑھو, سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم سب کو قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ اس صاحب کے 100 روپے یہاں پر کوئی صاحب دے گئے, اگر کسی کے گرے ہوں تو وہ یہاں سے حاصل کر لیں. ایک صاحب عبد الغنی منصوری صاحب ہیں, ان کی اہلیہ کا کینسر کا آپریشن ہے, صبح دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کامیاب فرما دیں اور اس کے بعد صحتیاب بھی فرما دیں. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، ہر قسم کے شر و فتنہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے. اے اللہ جن صاحب نے دعا کے لیے کہلوایا ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کی اہلیہ کا آپریشن کامیاب فرما دیجئے. اے اللہ انہیں صحتیاب بھی فرما دیجئے، اور ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجئے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.